إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. پچھلے درس میں کلمہ شہادت کا مفہوم، کلمہ شہادت کی شرطیں اور کلمہ شہادت کا تقاضا بیان کیا تھا، اور آج کے درس میں سب سے پہلا اصل اہل سنت اور جماعت کے عقیدے کا بیان کرتے ہیں، اور وہ ہے ارکان ایمان. یہ سب سے پہلا اصل ہے، اور ارکان ایمان میں اس سے پہلے کہ میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بیان کروں، وعلیکم السلام، چند باطل مذاہب اور عقائد میں بیان کرنا پسند کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایسے مذاہب اور باطل دین ہیں جن کا اثر ہماری مسلمان امت میں ہوا. تو میں پہلے ایمان کی تعریف، ارکان ایمان کی تعریف، ارکان ایمان کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، مختصر یہ بیان کر کے، اور تفصیل سے انشاءاللہ جب اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بیان کریں گے وہاں پر تفصیل سے بیان کریں گے. ارکان ایمان دو لفظوں پر مشتمل ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ارکان جمع ہے رکن کی، اور رکن کہتے ہیں ستون کو، اور بغیر ستون کے کوئی عمارت قائم نہیں ہو سکتی. اور ایمان لغت میں، لغت کے لحاظ سے ایمان کا مطلب ہے تصدیق، کسی چیز کی تصدیق کرنا. شیخ صاحب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصدیق سے بہتر لفظ ہے اقرار. اقرار اور تصدیق میں وہ فرق بیان کرتے ہیں. عام علماء جو ہیں وہ تصدیق بیان کرتے ہیں، لیکن شیخ صاحب ابن تیمیہ وہ کہ تصدیق کا لفظ درست ہے، لیکن تصدیق کے لفظ سے اقرار زیادہ پختہ اور بہتر لفظ ہے. وہ کیسے؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں دنیا میں جس کی ہم تصدیق تو کرتے ہیں لیکن اقرار نہیں کرتے. اس کی مثال میں اسرائیل آج موجود ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں، لیکن اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کو وجود کا اقرار کرتے ہیں کوئی مسلمان؟ ہم اقرار نہیں کرتے، لیکن وہ موجود، جی ہاں تصدیق کرتے ہیں موجود ہے. یہ صرف الفاظ کیا تھوڑا سا ہیر پھیر ہے. اگر کوئی شخص تصدیق ہے وہ بھی درست ہے، اقرار کہے وہ بھی درست ہے. تو ارکان ایمان دو لفظوں پر مشتمل ہے، ارکان اور ایمان. ایمان کا لغت میں مفہوم ہے تصدیق یا اقرار، دونوں درست ہیں. شریعت کے لحاظ سے ایمان کا مفہوم یہ ہے قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بالطاعة وینقص بالعصیان. شریعت میں ایمان کا مفہوم صرف ایک یا دو لفظ نہیں ہے، مجموعہ ہے. مجموعہ ہے تین چیزوں کا، زبان کا قول، دل سے اس قول کی تصدیق کرنا، اس پہ مضبوطی سے یقین کرنا، نمبر تین جسم اور بدن سے عمل کرنا. اور یہ ایمان ایسی چیز ہے جو فرما برداری سے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری سے بڑھتا ہے، اور نافرمانیوں سے یہ کم ہوتا ہے. یہ تعریف ہے ایمان کی اہل سنت و جماعت کے نزدیک. ارکان ایمان کتنی ہیں؟ چھ ہیں. ارکان اسلام پانچ ہیں، ارکان ایمان چھ ہیں. الایمان باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والایمان بالقدر خیره وشره. اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین. پانچ ارکان یہاں پہ آگئے. اور چھٹا رکن کی دلیل قرآن مجید کی آیت ان کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے مطابق پیدا کیا اور وجود میں ان چیزوں کو جس کو ہم نے پیدا کیا اس وجود میں لے کے آئے ایک خاص تقدیر کی بنیاد پر. اور صحیح حدیث میں صحیح مسلم کی روایت مشہور روایت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور روایت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں ایک خوبصورت جوان کی شکل میں اور سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے اور قیامت کی کیا نشانی ہے. اس طریقے سے جب ایمان کا سوال کرتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره. تو یہ چھ ارکان ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو. ارکان ایمان کا علم یہ بنیادی علم ہے جس کے بغیر کسی مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. یعنی جو مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں کہ ارکان ایمان کیا ہے، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہی خارج ہو جاتا ہے. یہ اسلام کا بنیادی علم ہے، ہر مسلمان کو آنا چاہیے، ہر مسلمان کو. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں کہتے، ہر مسلمان کے میں ایمان تو اللہ تعالیٰ موجود ہے. وہ جیسے ہم بیان کریں گے تو کافر بھی مانتے ہیں، باطل مذاہب، باطل عقائد، باطل ادیان بھی مانتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. ارکان ایمان ان چھ چیزوں جو بیان ہوئی ہیں ان پر ایمان لے کے آنا ہے. اب کیسے ایمان لے کے آنا ہے وہ آگے انشاءاللہ بیان کریں گے. تو اس کی اہمیت کیا ہے ارکان ایمان کی؟ یہ بنیاد علم ہے جس کے بغیر ایمان نامکمل ہے. باطل مذاہب و عقائد جو میں آج بیان کروں گا انشاءاللہ وہ دو ہے، ہندو مذہب نمبر دو، اہل کتاب، اہل کتاب یہود و نصارہ. ہندو مذہب آج کے درس میں میں شروع کرتا ہوں، بیان کرتے ہیں. لیکن سوال ہی پیدا ہوتا کہ میں یہ کیوں بیان کرنا چاہتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ اس کی چند وجوہات ہیں. نمبر ایک، لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہی ہے. یہ کلمہ شروع کرتے ہیں کیا ہے؟ لا الہ، ہر معبود کو جھٹلا دینا اللہ تعالیٰ کے سوا. اور جب تک ہم باطل مذاہب و عقائد نہیں سمجھیں گے تو جھٹلا نہیں سکتے. یہ ہمارا جھٹلانا اس مقام پر نہیں ہوگا جیسے وہ شخص جھٹلاتے جسے علم ہو کہ باطل عقائد کیا ہے تاکہ ان سے ہم دور ہو جائیں. نمبر دو، قرآن مجید کے ہی طریقہ رہا ہے. آپ قرآن مجید میں دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کوئی بات، کوئی عقیدہ کا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے یا اس کے بعد میں باطل عقیدہ ضرور ہوتا ہے. یا اہل کتاب یہود و نصارہ خاص طور پر، یا بتوں کے پجاری مشرکین عرب، ان کی بات ضرور بیان ہوتی ہے بیچ میں. نمبر تین، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں کہ لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا. کیوں؟ سلام اللہ برکاتہ، تاکہ میں اس شر سے محفوظ ہو جاؤں. جب آپ کو شر کا پتہ نہیں چلے گا، آپ کو علم بھی نہیں ہوگا شر کیا ہے، تو آپ ضرور اس شر میں ضرور گریں گے، اس گڑے میں ضرور گریں گے جس کا آپ کو علم ہے کہ گڑا کہاں کہاں ہے. نمبر تین، التحلیہ قبل التحلیہ، سب سے پہلے صفائی پھر خوبصورتی. اگر آپ اپنے ایمان کو مزین کرنا چاہتے ہیں، اپنے عقیدوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے جتنے بھی باطل عقائد ہیں سب کو جھٹلانا پڑے گا اور یقین کے ساتھ جھٹلانا پڑے گا. نمبر چار، ہمارے معاشرے میں بلکہ ہماری امت میں یہ باطل عقائد گھسے ہوئے ہیں اور اکثر مسلمانوں کو اس کا علم بھی نہیں. نمبر چھ، سلف صالحین کا یہی طریقہ رہا ہے، جب وہ صحیح عقیدہ بیان کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ باطل عقیدہ بھی بیان کرتے ہیں تاکہ مسلمان ان باطل عقائد سے آگاہ ہو جائیں. اس درس کی تقسیم جو باطن مذاہب و عقائد ہیں میں نے دو کی ہیں، ہندو مذہب اور اہل کتاب یہود و نصارہ. جو اس کے بعد والا درس ہے وہ باطل فرقے و نظریات، جس میں شیعہ، خوارج، معتزلہ، اشعریہ، اس کے بعد صوفی اور صوفیت کیسے آئی، دیوبندیت اور بریلویت، اس میں میں بات کروں گا. کیونکہ جب ہم بات آگے بیان کریں گے خاص طور پر اسماء و صفات کے بعد میں، تو اشعری کا نام بیچ میں آئے گا، اشعری یہ کہتے ہیں، معتزلی یہ کہتے ہیں، جہمی یہ کہتے ہیں، تو اکثر ساتھی بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں یہ کون ہے، یہ کیا چیز ہے. تو یہ ابھی انشاءاللہ پہلے ہی بیان کر لیتے تاکہ بعد میں آسانی ہو جائے. تو آج کے درس میں ہندو عقیدہ یا ہندو مذہب، میں نے کوشش کی ہے کہ ارکان ایمان جو چھ ہیں اس کے مطابق میں بیان کروں. ارکان ایمان میں سب سے پہلے رکن ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان ہمیشہ یاد رکھیں چار چیزیں پر مشتمل ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ موجود ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ رب ہے. نمبر تین، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. نمبر چار، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ہندو مذہب کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آتے ہیں. پہلی بات یہ کہ ہندو مذہب کا کوئی خاص موحد عقیدہ نہیں ہے، اور نہ اس کا کوئی بانی ہے. ان کی کتابوں سے کوئی پتہ نہیں کہ کون یہ عقیدہ لے کے آیا ہے، کون ان کتابوں کا رائٹر ہے، کہاں سے عقیدہ آیا ہے، اس کی بنیاد کسی کو پتہ نہیں آج تک. اللہ تعالیٰ پر ایمان، ان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. ربوبیت پر ایمان، ان کے نزدیک خالق مانتے اللہ تعالیٰ کو خالق، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام سے نہیں بلکہ برہما کے نام سے وہ رب کو جانتے ہیں جو پیدا کرنے والا ہے. اور رزق دینے والا برہما نہیں، رزق دینے والا وشنو ہے، اور سزا دینے والا شیوا ہے. تو یہ تین رب ہیں ان کے جو سب سے بڑے ہیں، اور ٹوٹل جو ان کے معبود ہیں جیسے آگے بیان ہوگا وہ 33 کروڑ ہیں. 33 کروڑ. یہ جو تین رب ہیں، جو بڑے رب ہیں، ان میں سے اگر کسی نے ایک ہی عبادت کی گویا اس نے سب کی عبادت کی. اگر کوئی وشنو کی عبادت کرنا چاہے تو اس مطلب تینوں کی عبادت کی، کسی ایک ہی عبادت کرنے سے سب کی عبادت ہو جاتی ہے. لیکن جو کام برہما کر سکتے ہیں وہ وشنو نہیں کر سکتا، اور جو وشنو کر سکتے وہ دوسرا نہیں کر سکتا، جو دوسرا کر تیسرا نہیں کر سکتا. تو عجز ان کے جو رب ہیں ان میں عجز واضح ہے. اور اگر بیان کریں یہ غلطی کہاں ہوئی انہیں. نمبر تین، الوہیت پر ایمان، ان کے نزدیک الوہیت یعنی عبادت، ان کے نزدیک عبادت صرف ان تین خداؤں کی نہیں بلکہ ہر دلچسپ یا من پسند چیز کو آپ عبادت کر سکتے ہیں. ان کے معبودوں کی تعداد 33 کروڑ ہے، اور بلکہ وہ اپنی عبادت بھی کرتے ہیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی عبادت بھی کرتے ہیں. اور یہ ہے وحدت الوجود. وحدت الوجود کی بنیاد ان لوگوں سے ہوئی. 33 کروڑ کے آپ اگر گنے، 33 کروڑ اتنی بڑی رقم ہے، میرا خیال ہے آپ گنتے جائیں گے آپ کی چیزیں ختم ہوئی، گنتی ختم نہیں ہوگی. مخلوقات میں کتنی چیزیں جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ان کے نزدیک ایک مستقل خدا ہے. ہر صفت، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ان کے نزدیک ایک مستقل خدا ہے. اور خدا کا جو کنسیپٹ ہے ان کا، خدا ضعیف ہے، زمین پر انسانوں یا جانوروں کی شکلوں میں آتا رہتا ہے. فرشتوں پر ایمان، ان کے نزدیک فرشتے خوبصورت لڑکیاں ہیں، ان کے پر ہیں، اور وہ بہت خوبصورت اور جوان ہیں، اور فرشتوں کی عبادت بھی کرتے ہیں. وہ دیکھیں، یہ بات میں بیان کر رہا ہوں، فرید الدین العطار تذکرۃ الاولیاء میں صفحہ نمبر 23 میں لکھتے ہیں، بایزید بستامی سے سوال کیا گیا کہ آپ کے گھر کے ارد گرد عورتوں کا ڈھیر لگا رہتا ہے، عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ تو بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ یہ ملائکہ ہیں جو میرے پاس آتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. اب دیکھیں ملائکہ لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، یہ کس طریقے سے مسلمانوں کے بیچ میں یہ بات آئی. قرآن جو واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہی فرشتوں کو لڑکیاں کہتے ہیں، سورۃ النجم میں فرشتوں کو عورتیں یا لڑکیوں کا نام دینے والے، لقب دینے والے وہ ہیں جو کافر ہیں. مومن مسلمان کبھی بھی یہ بات سوچ نہیں سکتا. کتابوں پر ایمان، قرآن مجید کو وہ اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں مانتے، ان کی اپنی کتابیں ہیں، ان کے عقیدے میں سات بڑی کتابیں ہیں اور ان کتابوں کے آگے بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سارے جزے ہیں. ان کتابوں کی تاریخ، ان کے لکھنے والے کی کوئی پہچان نہیں، نہ ان کتابوں میں کوئی انسانیت کے لیے، بھلائی کے لیے کوئی چیز ہے، نہ زندگی سنوارنے کے لیے کوئی علم ہے، نہ آخرت کو بہتر کرنے کی کوئی تعلیم ہے، سوائے قربانی کے چند طریقے اور قصے اور کہانیاں، عجیب و غریب قصے اور کہانیاں سے بھری کتابیں ہیں. اور ان کے عظیم ترین جو کتابیں ہیں، نمبر ایک ودا، یہ ان کی عظیم ترین اور سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے، اور اس میں بھی صرف قربانیوں کے خاص طریقے بیان کیے گئے ہیں. اس کی چار قسمیں ہیں، رگ ودا، یاجر ودا، سواما ودا اور اتھروا ودا، اور یہ صرف براہمن طبقے کے لیے، یاد رکھیں، ہر ہندو اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتا، جائز نہیں اس کے لیے. صرف جو براہمن طبقے جیسا کے بیان کریں گے صرف وہی پڑھ سکتے ہیں، اور صرف براہمن طبقے کے، مرد عورتیں نہیں، صرف مرد اور وہ بھی براہمن طبقے کی پڑھیں گے. نمبر دو اپانیشاد، یہ 200 کی تعداد میں ہے، اور یہ صرف کشتری ذات کے لوگوں کے لیے ہے جو برہما کی دوسری ذات ہے، اور اس میں عبادت کے مختلف طریقے ہیں، خدا کا نظریہ ہے اور مخلوق وغیرہ کا بھی کچھ باتیں بیان کی ہیں. نمبر تین مہابھارتا، یہ کہانی ہے جنگ کی جو دو بھائیوں کے درمیان ہوئی تھی، پانڈو اور کورو پانڈو، اور وہ ہندو کے نزدیک، یہ جنگ کی جو کچھ بھی اس جنگ میں ہوا ہندو کے نزدیک دین بن گیا. نمبر چار گیتا، یہ بھگوت گیتا سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے، مہابھارت کا ایک جزو مانا جاتا ہے، اور یہ ایک کہانی ہے ارجن پانڈو کا بیٹا اور کرشنا جو اس کا نوکر تھا، اور کرشنا ان کے ہاں خدا کا آٹھواں جنم ہے. پھر رامائنا ہے، رام اور سیتا، لکشمن اور ہنومان کا قصہ، پھر پرانا 32 کی تعداد میں، پھر تنتراز ہیں. تو اس طریقے سے یہ جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں، ان کتابوں میں مختلف قصے اور عجیب و غریب کہانیاں جو عام عقل والا انسان کبھی بھی تصور نہیں کر سکتا علیہ السلام ورحمۃ اللہ، کہ اس میں جو بات کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے یا رب کے نظر تو دور کی بات ہے، کوئی اتوا انسان بھی نہیں لکھ سکتا. آخرت کے دن پر ایمان، ان کا ایمان ہے کہ حساب ہوگا اور آخرت بھی آئے گی، لیکن کچھ عرصے تک اچھے لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ جہنم میں جائیں گے، پھر سے دوبارہ زندگی ہوگی، پھر سے دوبارہ نیا یہ دنیا پھر سے قائم ہوگی، پھر سے اس طریقے سے یہ دنیا چلتی رہے گی، اور جنت اور دوزخ کا کنسپٹ اس طریقے سے یہ بنتا رہے گا. انبیاء علیہ السلام پر ایمان، ان کے نزدیک کوئی انبیاء نہیں ہے، جو بھی اچھے کام یا اچھی بات کرے ان کے نزدیک وہ خدائی کا درجہ پا لیتا ہے. تقدیر پر ایمان، تقدیر کے معاملے میں یہ جبری عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، اور یہ بہت خطرناک عقیدہ جیسے آگے ہم بیان کریں گے اور کس طریقے سے مسلمانوں میں داخل ہوا ہے. جبری عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان اپنی تقدیر کے آگے مجبور ہے اور اس کا اپنے عمل میں کوئی دخل نہیں. جیسے پتا ہے درخت سے ہوا کی وجہ سے گرتا ہے، پھر ہوا کی مرضی جہاں اس پتے کو جا کے گرا دے، تو انسان بھی بیچارہ اس دنیا میں آئے ہیں، جو اس کی تقدیر ملے کو وہی اس کے ساتھ ہوگا، انسان کا اپنے عمل میں کوئی دخل نہیں. یہ تھے 6 ارکان ایمان کے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو دین رہنما ہیں، جو عقیدے بیان کرتے ہیں، جنگلوں میں اور غاروں میں بھٹکنا حقیقت کی تلاش میں، یہ بھی ان کا طریقہ ہے. یوگا ایکسرسائز، ریاضت اور مشقت کرنا، یاد رکھیں یوگا ایکسرسائز جو ہے یہ ان کے ایک دینی طریقہ ہے، لیکن چند مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یوگا ایکسرسائز کرنا جائز ہے. یاد رکھیں جائز بالکل نہیں ہے. جس چیز کا تعلق دین سے ہو, وعلیکم السلام, جس چیز کا تعلق دین سے ہو تو ان کے ساتھ مشابہت کرنا بالکل جائز نہیں. اسی طریقے سے کشف کے ذریعے غیب کی خبر دینا, کشف کہتے ہیں غیب کی یہ چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا, تو کشف بھی یہ لوگ کرتے ہیں ریاضت اور مشقت کر کے. دنیا سے بیزار ہو جانا, اچھے اچھے کھانے چھوڑ دینا اور صرف چند غذا پر اکتفا کر کے زندگی بسر کرنا, جیسے آپ اکثر کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں بزرگ تھا 40 سال صرف ایک بادام پر گزارا کیا. یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے, صوفیت کے آپ کتابیں دیکھیں یہ موجود ہیں. یہ تو وہ کرتے تھے ہندو سادھو جو ہیں, ہندو دین رہنما جو ہیں وہ کرتے تھے, لیکن ہماری مسلمانوں کی کتابوں میں یہ باتیں کیسے آئیں. اور یوگا کی میں نے بات کی ہے, یاد رکھیں ایک سانس میں کوئی شخص 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا ہے, ایک سانس میں, یہ ایک سانس ہوتی ہے, 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ کوئی شخص پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا. جو یوگا کرتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. اور کچھ ساتھی یہ غلطی کرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اس طریقے سے پڑھنے سے ایک سانس میں 200 مرتبہ پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں بدعت ہے, درجے بلند ہونے دور کی بات ہے, یہ بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو آپ کو یوگا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے, آپ اس طریقے سے ذکر کریں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یوگا کی تعلیم حاصل کر کے ایک سانس میں 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں, بلکہ یہ بھی فضائل اعمال میں اس کا ذکر ہے کہ ایک شخص کا جو 12 دن تک ایک وضو سے نماز پڑھتا رہا, ایک وضو سے 12 دن, اور 15 سال تک اس نے کمر سیدھی نہیں کی. 15 سال آپ سوچ سکتے ہیں. اور یہی سوال ڈاکٹر طارق جمیل صاحب سے کیا گیا, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ بالکل ہو سکتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے اگر ہندو یوگا کے ذریعے کئی کئی مہینے بیٹھ سکتے ہیں یا لمبے عرصے تک وہ عبادت میں وقت گزار سکتے ہیں تو ہمارے بزرگ کیوں نہیں کر سکتے؟ بڑا عجیب سا جواب ہے. اور بلکہ اسی بات پر وہ ناراض بھی ہو گئے. ایک کتاب ہے تغریب جواب کا تجزیہ, عبید الرحمن محمدی صاحب نے لکھی, آپ اس میں مختلف ایسے حوالے دیکھ سکتے ہیں. بلکہ یہ خود کہتے ہیں میں نے خود سوال کیا اور مجھے انہوں نے خود جواب دیا اس طریقے سے کہ یوگا کو بطور دلیل پیش کیا گیا. جب جواب نہیں ہوتا, قرآن اور سنت کا جواب نہیں ہوتا, پھر ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ڈھونڈنا پڑتا ہے. اور لیکن ایسا سہارا, یوگا کا سہارا کسی مسلمان کے عقل میں نہیں آتی. بات ہندوؤں میں ذات پات کا فرق ان کے مذہب کا ایک بنیادی حصہ ہے. ان کے ہاں 4 ذاتیں ہیں. برہمن جو دین رہنما ہے, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ رب کے منہ سے پیدا کیے گئے ہیں. دوسرے کشتریا جو جنگ میں حصہ لینے والے ہیں, وہ بازوؤں سے پیدا کیے گئے. وشیا یا ویش, یہ وہ ہیں جو کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, یہ پیر سے پیدا کیے گئے. اب دیکھیں ترتیب کس طریقے سے, جو منہ سے پیدا کیے گئے وہ دین کی باتیں کرتے ہیں, جو بازو سے پیدا کیے گئے ہیں وہ جنگ کے کام کر سکتے اور کوئی کام نہیں کر سکتے, جو پیر سے پیدا کیے گئے ہیں وہ پیر کو پال سکتے اور کوئی کام نہیں کر سکتے, اور آخر میں بیچارے شودر جو پاؤں سے پیدا کیے گئے ہیں وہ پاؤں کے تلے ہی رونے جائیں گے تا قیامت بیچارے. اس کے بعد دیوداسی مندر میں مجرے کروانا اور بچوں کو زنا کی تعلیم دینا کیونکہ عقیدے میں ہے. لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں, ہماری امت میں ایسے لوگ پائے گئے ہیں, دیکھے گئے ہیں, جو قبروں کی نظر اپنی بیٹیوں کو کر دیتے ہیں. شیخ عبداللہ بن حمید یہاں کے حرمین کے امام تھے. ابراہیم الیاس جو طریقہ تیجانیہ کا تیسرا خلیفہ ہے, تیجانیہ طریقہ آپ نے سنے کہیں, نقش بندی تو جانتے ہیں, نقش بندی, سہر وردی, یہ سب جانتے ہیں. ایسا طریقہ تیجانی بھی ہے صوفیوں کا افریقہ میں, سودان میں. جو تیسرا خلیفہ ان کا نام تھا ابراہیم الیاس, مکہ میں آیا تھا تو شیخ عبداللہ بن حمید نے سوال کیا, میں نے سنا ہے کہ آپ کی 50 بیویاں ہیں. اس نے کہا بیویاں تو ہاں میری 50 ہیں, لیکن شرعاً 4 ہیں اور باقی جو ہیں وہ میرے مریدوں نے مجھے ہدیہ دیا, وہ لونڈیاں ہیں, باقی سب لونڈیاں ہیں. جن میرے مرید ہیں انہوں نے مجھے گفٹ کیا ہے, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو گفٹ کیا ہے. ان اللہ ان اللہ راجعون. ہندو یہ کر سکتے ہیں دین کی بنیاد پر, لیکن ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان, اس طریقے کا عمل کرے, ان اللہ ان اللہ راجعون. ستیہ کرنا, زندہ عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ جلا دینا, اور عورتوں کے معاملے میں یہ بدترین مذہب ہے, عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں. اور جہیز کا کنسپٹ یہاں سے آیا کہ بیٹی بھی لے جاؤ, مال بھی لے جاؤ, اس عورت سے جان چھڑواؤ. جانتے ہیں آپ جہیز کا کیا کنسپٹ ہے, لڑکی بھی لے جاؤ, مہربانی کر کے ساتھ پیسہ بھی لے جاؤ, فریج بھی لے جاؤ, سب کچھ لے جاؤ, اس سے ہمیں جان چھڑواؤ, اس لڑکی سے جان چھڑواؤ ہماری, کہ ہماری بیٹیاں بھی اسی لیے ہمارے گھروں میں ہیں کہ اسے جان چھڑائی جائے. اس میں ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے. اور انشاءاللہ ایک خاص درس ہوگا اسلام میں عورت کا مقام, انشاءاللہ بہنوں سے انشاءاللہ بات کریں گے. تو مردوں کو جلانا اور ان کی راہ کو گنگا کے دریا میں ڈال دینا تبرک کے لیے. عجیب و غریب قصوں میں میں ایک قصہ بیان کرتا ہوں کیونکہ حقیقت میں ایسا ہوا بھی ہے. اور ایک ان کے یہاں بھی ایک مشہور قصہ ہے, گنیش جانتے ہیں, گنیش کا خدا ہے, گنیش ہاتھی کا سر والا ہے, جانتے ہیں کیسے پیدا ہوا. ایک مرتبہ درگا صاحبہ, درگا جو شیوا کی بیوی ہے اور شیوا عذاب دینے والا خدا ہے, غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد ڈھیر ساری میل کٹھی ہو گئی, لیکن کتنے عرصے سے بےچارے غسل نہیں کیا تھا. اس کے بعد اس میل کی چیل سے ایک بت بنایا, پھر اس بت نے روح پھونکی اور اسے انسان بنا دیا, لڑکا بچہ بنا دیا. اور اسے کہہ دیا دروازے کے باہر جا کے کھڑے ہو جاؤ اور چوکی داری کرو, کسی کو اندر نہ آنے دو. تھوڑی دیر کے بعد شیوا صاحب آئے, اندر گھسنے کی کوشش کی, بچے نے روک دیا. اسے غصہ آیا کہ تمہاری کیسی ضرورت ہوئی مجھے اندر جانے سے روک دو, تلوار اٹھائی, سر قلم کر دیا. اندر گیا, درگا نے یہ کہا دیکھا تو بھائی بچہ, خوش ہو کے بتایا کہ میں نے پیدا کیا ہے, اس کا تو سر قلم ہو چکا تھا, پھر میں نے اسے مار دیا. غصے میں آئی, اس سے پہلے کہ عذاب آ جاتا سب پہ کیونکہ وہ بھی ان کی خدا مانی جاتی ہے, تو اس نے حکم دیا اپنے نوکروں کو, باہر جو کچھ نظر آئے اس کا سر لے کے آؤ, جو بھی زندہ چیز نظر آئے. بےچارا ہاتھی کا بچہ کہیں سے آ رہا تھا, اس کا سر قلم کر کے لے گیا ہے. اس نے اس سر کو اٹھایا, اس بچے کے دھڑ پہ رکھا اور اسے زندہ کر دیا, اور گنیش صاحب پیدا ہو گئے جو ان کے معبود ہیں نعوذ باللہ. اس کو چھوڑیں, یہ من گھڑت کہانیاں ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرغنی سودان میں صوفی رہنما گزرا ہے اور چند سال پہلے اس کی وفات ہوئی. اور عاشورہ کے دن فرعون کو جب اللہ تعالیٰ نے جس دن میں اللہ تعالیٰ ہلاک کیا, اس شخص کو اس دن ہلاک کیا. مرغنی کہتا ہے, اس کے مرید بیان کرتے ہیں, وہ بیان نہیں کرتا, اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جنگل میں بیٹھا ہوا تھا اور سامنے درخت تھا. بیوی ہمیشہ کہتی تھی کہ مجھے کوئی نوکرانی دے کے دو, میں تھک جاتی ہوں. تو کھڑا ہو گیا, اپنے خلیفہ سے کہا برقع لے کے آؤ. برقع لے کے آیا, وہ درخت کو کٹوا دیا 5 فٹ عورت کے قد کے مطابق کٹوا دیا درخت کو, اور خلیفہ کا اس کے اوپر برقع ڈال دو. برقع ڈال دیا اور یہ کہا کونی مبروکا, تو مبروکا ہو جا. وہ درخت کا ایک جو حصہ تھا کٹا ہوا, وہ عورت کی شکل میں مبروکا بن کے وہ چلی گئی اس کے ساتھ. وہ اس کے گھر میں وہ نوکرانی کی طرح کام کرتی رہی. یہ کلمہ پڑھنے والا پیر ہے, لا الہ الا اللہ کہنے والا بزرگ ہے. گنیش کو تو اس نے پیدا کیا جیسے بھی کیا, لیکن اس شخص کو کس نے طاقت دی کہ اس طریقے سے وہ ایک پیڑ کو, ایک درخت کو ایک عورت میں تبدیل کر دے. وہ تو کافر ہیں, وہ ہم کہتے من گھڑت کہانیاں ہیں, لیکن یہ شخص, یہ کوئی صدی کی بات نہیں ہے, یہ ابھی چند سال پہلے یہ شخص ہلاک ہوا ہے. اور اس شخص کے بارے میں مشہور ہے, جب یہ چلتا تھا تو لوگ اس کے ہاتھ پکڑتے تھے اسے تبرک کے لیے. جب لوگوں کو ہجوم ہو جاتا جو ہاتھ نہ لگا سکتے, تو جس نے ہاتھ لگا اس کو ہاتھ لگاتے. کرنٹ پاس ہوتا ہے نا, کرنٹ پاس ہوتا ہے, تبرک کا کرنٹ پاس ہوتا ہے. وہ ہاتھ اسے لگاتے جاتے, وہ اپنے جسم پہ ایسا مسا کرتے جاتے. جب برج بنی تھی ایک خاص جگہ پہ وہاں پہ, تو اسے خاص بلایا گیا اور اس برج پہ اسے چلایا گیا تبرک کے لیے. اس طریقے کے لوگ موجود ہیں اس امت میں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے بھی ہیں, لیکن لا الہ الا اللہ کو کبھی سمجھا نہیں اور نہ ہی لوگوں کو سمجھنے دیتے ہیں. ان اللہ و انا الیہ راجعون. کش کی حقیقت, ہم نے کش کی بات کی تھی, کش کی حقیقت فضائل اعمال میں فضائل ذکر باب سوم صفحہ نمبر 560 میں وہ بیان کرتے ہیں. صوفیہ کو بھی اکثر یہ چیز مجاہدوں کی کثرت سے حاصل ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ جمادات اور حیوانات کی تسبیح اور ان کے کلام اور ان کی گفتگو سمجھ لیتے ہیں. محققین مشائخ کے نزدیک کیونکہ یہ چیز نہ دلیل کمال ہے نہ موجب قرب ہے, جو بھی اس قسم کے مجاہدے کرتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے, خواہ اسے حق تعالی شانہ کا قرب حاصل ہو یا نہ. ان کے نزدیک ہندو سادھو بھی کش کر سکتے ہیں, وہ کوئی مومن وہ بھی کش کر سکتا ہے. مجاہدوں کے ذریعے, ریاضت کے ذریعے, محنت مشقت کے ذریعے انہیں غیب کا علم حاصل ہو سکتا ہے. یہ صرف بزرگوں کے لیے نہیں بلکہ یہ کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے, جو اللہ کا دشمن ہو اسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تعجب کی بات یہ ہوتی ہے, جب کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے تو اسی کتاب میں ذکر کرنے کا کیا فائدہ. اور یہ وہ کتاب ہے جو مساجد میں پڑھی جاتی ہے. تبلیغی جماعت والے ساتھی اس کتاب کو شائع کرتے ہیں, گھر گھر میں ہمارے معاشرے میں کتاب موجود ہے. اور اسے بہت سارے ایسے قصے ہیں, اس وقت میں اس سے اکتفا کرتا ہوں. بلکہ تصرف کرنا, جیسے ابھی میں نے بیان کیا, ہندو جو کہ خدا تصرف کرتے ہیں, ہمارے ہاں بھی تصرف کا عقیدہ کچھ لوگ رکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ تصرف کوئی بھی شخص کر سکتا ہے, بزرگ بھی کر سکتا ہے اور جس کو جو بزرگ نہ وہ بھی کر سکتا ہے. تذکرۃ الرشید میں جلد نمبر 2 میں ساتھ لکھا ہے کہ نہ کسی شخص بارے میں کہہ رہے تھے, نماز سے روکتا تھا, پورے شریعت کا منکر تھا, مردود لیکن صاحب تصرف تھا. عجیب سی بات ہے, نماز کا بھی منکر ہے, شریعت کا بھی منکر ہے, مردود بھی ہے لیکن تصرف بھی ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ ہندو عقیدہ تھا. اب بات بیان کرتے ہیں یہودیت اور عیسائیت. اہل کتاب یہود و نصارہ ہے, ان دونوں مذہبوں کے اہل, دونوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. اور یہ دونوں مذہب ملتے جلتے ہیں کیونکہ دونوں کی پاک کتاب جو ہے وہ ہے بائبل, جسے بائبل کے نام سے ہم جانتے ہیں. اور یہ بائبل جو آج موجود 3 چیزوں پر مشتمل ہے, تورات, زبور اور انجیل. یہودی تورات اور زبور پر عمل کرتے ہیں اور نصارہ، دیکھیں لفظ عیسائی ہم استعمال کرتے ہیں، جو صحیح لفظ ہے وہ نصارہ ہے، بہتر ہے عیسائی لفظ نہ استعمال کیا جائے. جانتے ہیں کیوں؟ عیسائی لفظ کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے. جو آج نصارہ موجود ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی نہیں کرتے. اسی لفظ نصارہ جو قرآن مجید میں لفظ استعمال ہو نصارہ استعمال ہو، کوشش کریں کہ نصارہ کا لفظ استعمال کیا کریں. اور نصارہ سب پر ایمان لاتے، تینوں پر ایمان لاتے ہیں، مگر عمل صرف انجیل پہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سب منسوخ ہوں گے، انجیل پہ عمل کرتے ہیں. ان کتابوں کی تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے. یہودیوں کا عقیدہ دیکھیں خدا پر کیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ موجود ہے وہ مانتے ہیں. ربوبیت، وہ مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہی خالق ہے، رازق ہے اور مالک ہے، یہ مانتے ہیں. الوہیت، عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور شریک بنا لیتے ہیں اور ان کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں. صفات، ان کا بہت ہی غلط عقیدہ ہے اور ناقابل برداشت عقیدہ ہے. خدا تعالیٰ نعوذ باللہ انسانوں کی شکل میں ہے، لیکن انسان سے لاکھوں گنا بڑے ہیں سائز میں. اور یہ ہے مشبہ کا عقیدہ، جیسے آگے بیان کریں گے صفات میں. کلمہ پڑھنے والے ایک گروہ سے جسے مشبہ کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو تشبیہ دیتے ہیں مخلوق کی صفات سے. اب اس کی مثالیں دیکھیں کس طریقے سے صفات میں وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں. نعوذ باللہ خدا ضعیف ہے. اب یہ میرے پاس لکھا سب جینیسی وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، میں یہ بیان کرتا ہوں مختصرا، کتاب کی حوالہ دینا ضروری نہیں ہے کہاں لکھا ہے. اور یہ لکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کشتی کی اور اللہ تعالیٰ کو ہرا دیا. نعوذ باللہ. خدا کو آرام کی ضرورت ہے، تھک جاتا ہے، خدا سوتا ہے، یعنی ان کے نزدیک جس کو اپنا خدا جانتے ہیں یا اپنا رب جانتے ہیں، بلکہ رب لفظ استعمال کرنا بہتر ہے خدا سے. وہ خدا اس لیے استعمال کرو کیونکہ یہی باطل تک ہے. خدا سوتا ہے، خدا بھول جاتا ہے، خدا اپنے اوپر ملامت کرتا ہے، نعوذ باللہ، خدا اپنے آپ کو گالی دیتا ہے، خدا چوری کا حکم دیتا ہے، خدا زنا کا حکم دیتا ہے، خدا صرف اسرائیلوں کا رب ہے، خدا سود کا حکم دیتا ہے جو صرف غیروں سے لیا جائے، خدا ظلم کا حکم دیتا ہے، خدا ظالم ہے، خدا رحم نہیں کرتا، خدا حکیم نہیں ہے، خدا تالی بجاتا ہے، نعوذ باللہ. اور یہ سب دیکھیں یہ صفات ہیں ان کے نزدیک، نعوذ باللہ. اور یہ صفات جیسے ہم آگے بیان کریں گے صفات نقص ہیں سارے، اور نقص کی صفات یہ قاعدہ ہے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں. یہ سب صفات نقص ہیں، کمزور ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، یہ سب صفات نقص ہیں جو ایک مخلوق میں تو ہو سکتے ہیں لیکن خالق کے لیے کبھی بھی یہ جائز نہیں. فرشتوں پر ایمان، فرشتے ان کے نزدیک خوبصورت لڑکیاں ہیں، کہ وہی لڑکیوں کا کنسیپٹ ان کے ہاں بھی ہے. پاک کتابیں، یہودی انجیل پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی قرآن پہ ان کا ایمان ہے. نصارہ سب پر ایمان لاتے ہیں، تورات زبور انجیل پر، مگر عمل صرف انجیل پہ کرتے ہیں. یہ کتابیں غلطیوں سے بھری ہوئی ہیں اور بےہودہ الفاظ بھی انہیں بھرے ہوئے ہیں. ان میں بعض صحیح الفاظ بھی ہیں جو تورات اللہ تعالیٰ نے نازل کی، زبور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، انجیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، چند الفاظ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے وہ بھی موجود ہیں، اور اکثر وہ الفاظ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تبدیل کیے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے. لیکن کون سے اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، کون سے وہ جو من گھڑت الفاظ ہیں، اس کے علم نہیں. جو قرآن کے مطابق ہے وہ صحیح ہے، ہمارے پاس پیمانہ ہے قرآن مجید، جو مہیمن ہے، جو ناسخ ہے سب کتابوں کا، جو قرآن مجید کے مطابق ہے وہ درست ہے، جو مخالف ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہو سکتی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، ان کے ہاں نبی عام لوگوں کی طرح ہیں، ان کا کوئی خاص احترام نہیں ہے. نبی کی بات اچھی لگی تو مان لی اور اگر بری لگی تو چھوڑ دی. نعوذ باللہ، نبی ہر قسم کا گناہ کر سکتے ہیں. اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کا جو ایک لمبی لسٹ ہے میں چند بیان کرتا ہوں. نعوذ باللہ، بدکاری نبی کرتے ہیں، زنا نبی کرتے ہیں، لواط نعوذ باللہ، لوط علیہ السلام کا قصہ کہ نعوذ باللہ اپنی بیٹیوں سے نعوذ باللہ زنا کیا، دھوکہ نبی دیتے ہیں، ظلم نبی کرتے ہیں، بچڑے کی جو عبادت کی گئی بنی اسرائیل نے, حکم دیا تھا ہارون علیہ السلام نے, نعوذ باللہ, سلیمان علیہ السلام کو بیویوں نے کافر بنا دیا, انبیاء علیہ السلام کا قتل کرنا, یہ ان کا نظریہ ہے انبیاء پر. آخرت پر کے دن پر ایمان, آخرت پر ان کا ایمان ہے, لیکن ان کے چند ایسے بھی الفاظ ہیں جو کتابوں میں کہ آخرت پر شک بھی ہے. یہ بھی عجیب سی بات ہے, ایمان بھی ہے اور شک بھی ہے. اور ان کے ہاں آخرت میں جنت کے حقدار صرف یہودی ہیں, یہودی کہتے ہیں, اور نصارہ کہتے ہیں کہ جنت کے حقدار صرف اور صرف ہم ہیں. تقدیر پر ایمان, اچھی تقدیر صرف یہودیوں کے لیے ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. نمبر دو, انسان اپنی تقدیر کے آگے مجبور ہے, پھر جبری عقیدہ یہاں پہ بھی آ گیا, وہ جبرن گناہ کرتا ہے اور جبرن ثواب کرتا ہے, انسان کے اپنے بس میں کچھ نہیں. یہودیوں میں عورتوں کا جو نظریہ ہے, عورتیں نعوذ باللہ ملعون مخلوق ہیں, کیونکہ حوا علیہ السلام نے ان کی وجہ سے آدم علیہ السلام بھی جنت سے نکلے, اور جو مینسز کے درد ہوتے عورتوں کو, یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان عورتوں کو, تا قیامت یہ سزا ہر عورت بھگتی رہے گی. عورتیں شیطان ہیں, اور مینسز کے دوران اگر عورت کو ہاتھ لگایا گیا تو وہ شخص ناپاک ہو جاتا ہے, جس جگہ پر وہ عورت بیٹھی اس جگہ کو وہ کاٹ دیتے ہیں, یہودی جو ہیں خاص طور پہ, اور وہ جگہ کا کبھی پاک نہیں ہو سکتی, دھونے سے پاک نہیں ہوتی وہ جگہ, نعوذ باللہ. جادو پہ عمل کرنا, جادو ان کے ہاں بہت منتشر ہے اور جادو پہ بہت عمل کرتے ہیں, ان کا یقین ہے جادو پر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا, کس نے کیا؟ نبی بن عاصم یہودی نے کیا. اور جادو ہمارے معاشرے میں بہت ہی, خاص طور پر ہمارے معاشرے میں عورتیں جو ہیں وہ جادو کے کام میں زیادہ لگی رہتی ہیں. اور یاد رکھیں, جیسے جادو کا بھی انشاءاللہ کے ذکر ہوگا, جس نے جادوگر کی تصدیق کی فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو شکر ایسے گیا دیکھنے کے لیے جادوگر کیا کرتا ہے, تو 40 دن اس کی نماز نہیں. یہودی عبادت میں شدت اختیار کرتے ہیں, جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, بقرہ کا قصہ, گائے کا قصہ نے پڑھا ہوا قرآن مجید میں, اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک گائے ذبح کرو. کیوں ذبح کرو؟ ایک شخص مر گیا, جو کوئی امیر بندہ تھا, رہنما تھا, وہ مر گیا, صبح اٹھے ہو کس نے قتل کیا اس کا, گئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف, ہمیں بتایا کس نے قتل کیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب تو نہیں آتا, اللہ تعالیٰ سے کلام کیا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک گائے کو ذبح کرو, پتہ چل جائے گا کس نے قتل کیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے یہی حکم دیا کہ کوئی گائے لے لو, ذبح کر لو. اب یہاں پر انہوں نے شدت اختیار کی, کوئی گائے پکڑ کے ذبح کرنے کے بعد ختم نہیں, کون سی گائے ہے, اس کی عمر کیا ہے, پھر دوسری عمر بتائی گئی, پھر اسے رنگ کیا ہے, رنگ بتایا گیا, نہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا, اس رنگ کی بہت ساری ہیں. اس طریقے سے بار بار شدت اختیار کرتے گئے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ شدت اختیار کی. آخر میں ایک ہی گائے تھی جس کی وہ وصف تھا, اور ایک یتیم بچے کی تھی, اور اس گائے کو خریدنے کے لیے اس کے وزن میں سونا لیا اس بچے نے, اور پھر اس لڑکے نے, پھر اس نے گائے دی. انہوں نے کیا ایسا, اور اللہ کی حکمت ہے اس میں. یاد رکھیں, جو قصے کہانی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں, یہ صرف ان کا عذاب بیان نہیں ہوتا, ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا, السلام اللہ وبرکاتہ, بلکہ عبرت بھی ہے, کوئی شک نہیں ہے. ہمیں آگاہ بھی کیا جاتا ہے اس راستے سے ہٹ جانا, ایسا کبھی نہ کرنا. تم آخری امت ہو, میرے پیارے نبی کی امت ہو, تمہارے بعد کوئی امت نہیں آنے والی, ان غلط راستوں سے بچنا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شدت کیسے اختیار کی جاتی ہے, اور جس طریقے سے وہ شدت اختیار کرتے گی, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ شدت اختیار کرے گا. جب تک یہ شدت نہیں ہوگی دین میں سکون نہیں آئے گا. تو ہم دیکھتے ہیں جنگلوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں ہمارے صوفی حضرات, غاروں میں بھٹکتے رہتے ہیں, 15 سال کمر سیدھی نہیں کی, 12 دن ایک دوسرے سے نماز پڑھنا, 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھنا, یہ شدت ہے دین میں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ نہیں سمجھا کبھی, جیسے شدت اختیار کرتے گئے اب ان کے بغیر یہ شدت نہیں کریں گے سکون نہیں ملے گا. کیوں؟ انہوں نے شدت اختیار کی, اللہ تعالیٰ نے شدت اختیار کی. جب تک توبہ نہیں ہوگی سچے دل سے, اس وقت تک یہ دل کبھی بھی اس میں اطمینان نہیں آ سکتا. عیسائیوں کے بارے میں جو ان کی 5 بنیادیں ہیں, نمبر 1 تثلیث, کہ خدا 3 ہے, فادر ہے, باپ ہے, بیٹا ہے اور روح القدس ہے, اور یہ تینوں ایک ہیں. وہ بڑا تعجب کی بات ہے, 3 بھی ہیں اور پھر ایک ہے. یہ پتہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے, کہ کیسے حساب ہو سکتا ہے, یہ آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ 3 کبھی بھی ایک ہو سکتے ہیں, لیکن کیا یہ تینوں ایک ہیں. نمبر 2 عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ مقدس ہے, اسے رب ماننا. نمبر 3 عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. نمبر 4 خطیعت کبریٰ, اوریجنل سن جسے کہتے ہیں, کہ جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کے سر پر گناہ ہوتا ہے. وہ کون سا گناہ؟ جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا, جو غلطی سے کی. ہر انسان اس گناہ سے دبا ہوا ہے, اور یہ گناہ کیسے ختم ہوا؟ 5 بنیاد پر, کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پہ اس لیے چڑھا دیا گیا کہ سب کے گناہ معاف ہو جائے. تو جو شخص یہ یقین کرے گا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واقعی سولی پہ چڑھے ہماری نجات کے لیے, اس کی نجات تو ہو گئی, اور جو یقین نہیں کرے گا اس کی نجات نہیں ہو سکتی نعوذ باللہ. تو یہ 5 ان کی بنیادیں ہیں. ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے پادری ہیں, دینی رہنما ہیں, وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں جنت کے. بلکہ ایک عجیب سی بات ہے, بولی لگتی ہے بولی, کون زیادہ کر سکتے ہیں؟ بزنس مین آتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, کون زیادہ دے سکتا ہے جنت کی ٹکٹ؟ تو کوئی ادھر سے آواز دیتے اتنے کی, کوئی ادھر سے آواز دیتے اتنے کی, جو زیادہ کہتے ہیں اسے جنت کی ٹکٹ مل جاتی ہے. وہ جتنی بھی گناہ کر کے آتا ہے وہ ٹکٹ لے جاتا ہے, سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, اس پادری کے دستخط ہوتے ہیں, اس جنت کی ٹکٹ مل جاتی ہے. وہ پھر پورا سال گناہ کرتے رہتا ہے, پھر آ کے اور ٹکٹ خرید لیتا ہے, اور اس طریقے سے یہ کرتے رہتے ہیں. ٹکٹیں ہمارے یہاں بھی دکھتی ہیں کوئی ایسی؟ نہیں نہیں جنت کی, جنت کی ہاں, جنت پیر حضرات دیتے ہیں. سنا بزرگ کی بیعت ہو جاؤ,
بوریوں میں اس کا اہتمام
جی ہاں. صرف شیعہ کی بات نہیں کر رہا, جب اپنی بات کرتے ہیں تو اہل سنت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں ہم, کہ ان میں نہیں ہے, ان میں بھی ہے بریلوی حضرات کہ ہاں. اب ایک قصہ بڑا عجیب سا, میں اسی بات ختم کرتا ہوں, بات لمبی نہ ہو جائے. غوث پاک کسے کہتے ہیں؟ عبد القادر جیلانی کو. مر گئے, انتقال ہو گیا, جیسے کہ مر گئے. ان کا خاص خلیفہ نے خواب میں دیکھا, خواب میں دیکھا کہ سوال کے منکر و نکیر آئے, اور سوال کرنے کے لیے جب آئے تو غوث صاحب نے یہ کہا کہ پہلے سلام تو کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے سوال, ایسے سوال مسلمانوں کا طریقہ ہے سلام کرو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاتھ آگے بڑھائے, مسافہ کیا, ایک ہاتھ پکڑ کے ادھر پکڑ لیا, دوسرے کے ادھر پکڑ لیا, منکر و نکیر بےچارے دونوں ہاتھ میں آ گئے. نعوذ باللہ. کچھ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ تم لوگوں نے یہ کیوں کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا کہ یہ انسان جو ہے یہ فساد برپا کریں گے اور خون ریزی کریں گے؟ وہ پریشان, چھڑا رہے ہیں. قوت ملکوت کہاں, قوت جبروت کے سامنے کیا کر سکتی ہے؟ قوت جبروت ہے, قوت لاہوت ہے, کچھ نہیں کر سکے بےچارے. پھر انہیں ایک ترکیب آئی, انہوں نے کہا دیکھیں ہم اکیلے نہیں تھے, اور بھی فرشتے تھے, ہم پوچھ کے آتے ہیں پھر بتاتے ہیں, چاہے جان چھوٹ جائے گی. آگے غوث پاک ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ایک کو پکڑتا ہوں ایک کو چھوڑتا ہوں. پھر دونوں بھاگ جائیں کہاں آئیں گے؟ پھر ایک کو پکڑ لیا اور ایک کو چھوڑ دیا. ایک بےچارے گئے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہو گیا, آپ نے بھیجا حساب کے لیے؟ یہ عجیب سے بند ہے, آپ کا تو حساب کیا ہمارا حساب لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے جب تک میرا محبوب راضی نہیں ہوگا تمہیں کوئی چھڑا نہیں سکتا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میرے محبوب کو راضی کرو. اب محبوب کیسے راضی ہوگا؟ محبوب نے کہا اللہ تعالیٰ میں ایک شرط پہ چھوڑتا ہوں, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط ہے, میں ایک شرط پہ چھوڑتا ہوں, اگر میرے مریدوں کو ان کے سوال سے چھٹکارا مل جائے, نمبر دو ان کی بخشش ہو جائے, پھر تو چھوڑتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اے میرے محبوب تیری بات کو میں مان چکا ہوں, میں نے تیری بات مان لی ہے, تیرے جو بھی مرید ہوں گے ان کو بخشش بھی مل گئی اور ان کے ساتھ چھٹکارا بھی مل گیا. ان للہ و ان الیہ راجعون. اب مجھے بتائیں, ہم یہ اکثر میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا, ہمارے وہاں لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اکثر دیکھے لوگ نماز نہیں پڑھتے, مسجد کی طرف نہیں آتے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, لوگ کاموں میں لگے ہیں, دکانیں کھلی ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے, بےچارا مولوی وہاں پہ بلا رہا ہے کوئی جاتا نہیں, اللہ تعالیٰ کے گھر نہیں جاتے. زکوٰۃ کا کنسیپٹ کسی کو پتہ نہیں, زکوٰۃ کیا ہوتی ہے جانتے ہیں آپ؟ ہمارے معاشرے میں انڈیا پاکستان بہت کم لوگ ہیں جو پتہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے. روزے میں زبردستی روزہ رکھتے ہیں, زبردستی حج کے لیے تو پھر بہت دور کی بات ہے, جسے اللہ تعالیٰ نصیب جس کے ہاتھ میں لکھتے وہی کرتا ہے, باقی عام لوگ تو ویسے دور ہیں. آخری دین سے دور کیوں ہے؟ جب بخشش کی ٹکٹ مل گئی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ کیا آسان نہیں ہے؟ پانچ وقت نماز پڑھو, کام چھوڑو, نیند اپنی خراب کرو, آرام کو خراب کرو, بار بار مسجد کی طرف جانا, وضو کرنا سردی میں گرمی میں, زکوٰۃ نکالنا, پیسے کم ہو جاتے ہیں, پھر روزے گرمی میں رکھنا, بہت مشکل کام ہے. آسان کام یہ نہیں کہ ایک پیر کی بیعت ہو جاؤ اور جنت کی ٹکٹ, بخشش کی ٹکٹ لے لو. ان للہ ان الیہ راجعون. تو یہ چند عقیدے تھے جو میں بیان کرنا اہم سمجھتا تھا. اگلے درس میں انشاءاللہ بات کریں گے باطل فرقے اور نظریات, اس میں شاید تفصیل سے بات کریں گے. جو اہم پوائنٹ میں وہ بیان کروں گا, کوشش کروں گا کہ ان کی کتابوں کے حوالے سے میں بیان کروں, خاص طور پر بریلویت اور دیوبندیت اور تبلیغی جماعت کا ایک خاص درس انشاءاللہ سے بیان کریں گے ہم, کیونکہ اکثر ساتھی ابھی بھی نہیں سمجھتے کہ صوفیت کس طریقے سے ان میں بھری ہوئی, اور وہ دعوت حقیقتاً صوفیت کی دعوت ہی ہے, قرآن اور حدیث کی دعوت بالکل نہیں ہے, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف وہ دعوت ہے, صرف دعویٰ ہے. حقیقت کیا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے, پوری امت کو توحید اور سنت سے جمع کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
سوالات پوچھے جا سکتے ہیں, لیکن آپ سے درخواست کی ہے کہ نہ تو سوال کو دہرائیں جب تک کہ واقعتاً کسی سوال میں وضاحت کی ضرورت ہو. اگر واقعی وضاحت کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے سوال دہرایا جا سکتا ہے, ورنہ کوئی دوسرا سوال نیا سوال ہو تاکہ ساتھیوں کو بھی اس سے ناصب ہو. دوسرا یہ کہ ماشاءاللہ یہ درست جو یہاں کیے جاتے ہیں آپ لوگوں کے علم کے لیے, علم کو پہنچانے کے لیے سب لوگوں کے لیے, اور یہ خاص طور سے جو عقیدے کے بارے میں پروگرام چل رہا ہے الحمدللہ یہ تربیتی پروگرام ہے. تو جو بھی سوالات ہوتے ہیں اس کو بحث کا رخ نہ دیں کہ ہر آدمی اپنی معلومات بتانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے اس کو کچھ بات معلوم ہوتی ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ یہاں بحث ہو. بعض سوالات پچھلی دفعہ بھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کی کوئی رائے ہے کسی معاملے میں, دوسرا شخص کوئی اور بات کر رہا ہے اس سلسلے میں, تو ایسا رخ اختیار نہ کیا جائے بلکہ سوال کو علمی طور پر ہی کیا جائے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ نہ دیں.
یہ کتاب ہے بھائی کا سوال ہے جو میں طارق جمیل صاحب کی بات بیان کی ہے ابھی, کہ ایک وضو سے 12 دن نماز پڑھنا اور 15 سال کمر سیدھی نہیں کی. انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر ہندو یوگا کر سکتے ہیں تو کیا ہمارے بزرگ ایسا نہیں کر سکتے. یہ کتاب ہے تبلیغ جماعت کا تجزیہ, اور اس کے مؤلف ہیں عبد الرحمن محمدی. یہ کتاب انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی دارالسلام میں بھی اور دارالعلوم ندیہ میں بھی ہے. یہ کتاب تو آپ لے سکتے ہیں, اس میں اب محمدی صاحب خود انہوں نے خود سوال کیا اور خود وہ بتا رہے ہیں کس طریقے انہوں نے جواب دیا. درد سے ہٹ کے ہے, اس کو آخر میں رکھیں.
اجازت نہیں دیں شیخ نے.
نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے, جو باقی جب سوال عقیدے کے لحاظ سے ختم پھر انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں.
موضوع سے متعلق اگر کسی کا کوئی سوال ہے کوئی پوچھنا چاہتے ہیں.
جی کلیئر ہے الحمد للہ. پھر میں سوال کرتا ہوں الحمد للہ. پچھلے درس میں میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ قول جو ہے قول صرف زبان کے قول کو نہیں کہتے عربی زبان میں. اس کی کوئی دلیل کسی کو پتا ہے کہ قول جو ہے وہ عمل میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عمل میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله. تو کیا قول کافی ہے؟ قول کافی نہیں ہے. صحیح قول کافی نہیں ہے. اس کی دلیل کیا قول کافی نہیں ہے؟ یہ تو علم ہے. نہیں اسی حدیث میں اس حدیث کو آگے پڑھیں پتہ چل جائے گا جو میں نے ابھی حدیث بیان کی ہے. امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. اور کہ حقها کہ میں نے کہا کہ اس کے نیچے دس نئے لگا لو الا بحقها. جب حق کی بات آتی ہے تو پھر قول کی بات نہیں رہتی. اگر قول ہی کافی تھا تو حق کہاں سے آ گیا پھر؟ ٹھیک ہے بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس لیے اگر سمجھ رہا تو اس وقت پوچھ لیا کریں. تو الا بحقها کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ زبان سے کہنا کافی نہیں, ورنہ حق کا کیا مطلب ہے؟ اچھا دوسری کوئی میں نے بیان نہیں کی تھی پہلے, کسی ساتھی کو یاد ہے کہ قول عمل کو بھی کہتے ہیں؟ صحیح بخاری میں, کتاب الطہارہ میں, باب التیمم میں, عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں ایک دفعہ مجھے حالت جنابت ہوئی اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے جنابت کی حالت میں, تو زمین پر لیٹ گئے اور مٹی پورے جسم پہ لگا لی. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے, فرمایا یا رسول اللہ میں نے ایسا کیا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان یکفیک ان تقول بیدیک ہکذا, یہ دونوں ہاتھ نہیں تھے, تقول بیدیک, کیا دونوں ہاتھ بات کر سکتے ہیں؟ تو لفظ تقول تقول بیدیک تو اس کا یہ مطلب ہوا عربی زبان میں بھی قولو کا لفظ جو ہے وہ عمل, اس کا عمل بھی مراد ہوتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے, یہ بات بہت ضروری ہے. اکثر ساتھی جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ ایک زبان سے کافی نہیں, تو صوفی حضرات خاص طور پر مخالفت کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب کسی کو حکم دیا کہ اس کا علم بھی حاصل کرو, اس کی شرطیں بھی, اس کے ارکان بھی, یہ کہاں ہے؟ قولو کافی ہے بس. تو اس کے جواب ہر ساتھی کو آنا چاہیے.
جا سکتے ہیں
الا بحقها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان اقاتل الناس, لوگوں کے خلاف جنگ کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں. اگر وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں یعنی زبان سے, یہی عام لفظ ہے, فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم, ان کا مال محفوظ, ان کی جان محفوظ. الا بحقها, الا یہ کہ اس کا حق نہ ادا کیا جائے. لا الہ الا اللہ کا حق اگر ادا نہیں کیا جاتا پھر تو جنگ ہے, نہ مال محفوظ ہے اور نہ جان محفوظ ہے. اور اگر اس کا حق ادا کیا جائے پھر مال بھی محفوظ ہے اور جان بھی محفوظ ہے. حق کیا ہے؟ دو ارکان اور آٹھ شرطیں جو میں نے بیان کی تھی, اور یہی عمل کا مجموعہ ہے جس کے بغیر لا الہ الا اللہ کا قول کافی نہیں. جی ہاں جزاک اللہ, یہ بات میں نے بیان کی تھی. صحیح بخاری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرمایا والزکاۃ من حقها, اور زکاۃ بھی لا الہ الا اللہ کا حق ہے. الولاء والبراء کے قاعدے, انشاءاللہ یہ ایک خاص اصل ہے یاد رکھیں, یہ بات بیان کریں گے انشاءاللہ, لیکن میں آپ کو ایک بنیادی بات بتا دوں. الولاء دوستی, البراء دشمنی. کافروں کے ساتھ اور وہ مسلمان جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے؟ بھائی کہ ایسا سوال ہے، اس کی بنیادیں سمجھ لیں اچھی طرح. تو اکثر ساتھ اس میں غلطی کرتے ہیں، بلکہ جو دکھ ہوتا ہے ہمارے کچھ علماء نے بھی اس پہ غلطی کی، جو کتابیں میں نے دیکھی مطالعہ کی اس باب میں خاص طور پہ ان سے غلطی ہوئی ہے. اس کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے، لوگوں کی دو قسمیں ہیں، مسلمان ہیں اور کافر ہیں. مسلمانوں کے ساتھ ہم دوستی کریں گے اور محبت کریں گے، اور ان کے ساتھ محبت کرنا عبادت ہے. مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک وہ مسلمان جن کے پاس توحید کامل ہے اور ایمان کامل ہے، جنہوں نے کبھی کبیرہ گناہ نہیں کیا، صغیرہ گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں انسان سے، ان کے ساتھ ہماری محبت بھی اتنی پختہ اور اتنی زیادہ ہو جتنا ان کا ایمان ہے، یعنی پوری کی پوری محبت. دوسرے قسم کے مسلمان وہ ہیں جو موحد تو ہے لیکن ان سے کبیرہ گناہ بھی ہوئے ہیں، وہ کبیرہ گناہ بھی کرتے ہیں اور اس سے توبہ نہیں کی، کبیرہ گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو ایسا شخص مؤمن بایمان فاسق بکبیرتہ، جو اس کا اصل ایمان موجود ہے، توحید موجود ہے، اسے وہ مومن ہے، کافر نہیں ہے. لیکن جو اس نے بدکاریاں کی ہیں، بدعملیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اس سے وہ فاسق ہے. تو ہماری محبت بھی جتنا اس کا ایمان ہے اتنی محبت ہوگی، اور جتنا اس کی نافرمانی ہے اتنا ہی نفرت ہوگی. بات سمجھ آئے گی نہیں؟ جو دوسرا گروہ ہے، جو مومن ہے، کبیرہ گناہ کرنے والا ہے، جتنا اس کا ایمان ہے اتنا محبت اور دوستی، جتنا بدکاریاں ہیں اور کبیرہ گناہ وہ کرتا ہے اتنا نفرت اور دوری. ٹھیک ہے؟ جو کافر ہیں ان کی یہ بنیاد ہے، ولا اور برا کی، کافروں کے ساتھ بغض کرنا فرض ہے اور ان کے ساتھ بغض کرنا عبادت ہے. جتنی بھی کافر ہیں، من غیر استثناء، جتنی بھی کافر ہیں محبت کبھی ہم کر نہیں سکتے. کافروں کے چار قسمیں ہیں. نمبر ایک حربی کافر، جو جنگ پر تلا ہوا ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کی دوستی کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی اس کے ساتھ محبت ویسے ہم نہیں کرتے، دوستی یا کسی قسم کا تعلق رکھنا جائز نہیں حربی کے ساتھ. دوسری قسم ہے مستأمن. مستأمن اس کافر کو کہتے ہیں جو مسلمان ملک میں امان لے کے آئے، کہ میں تمہارے ملک میں آنا چاہتا ہوں تجارت کی بنیاد سے یا کسی غرض سے بھی، اور کوئی بھی مسلمان، حکمران نہیں، کوئی بھی مسلمان اسے پناہ دے دے، اسے مستأمن کہتے ہیں. اور مستأمن کے ساتھ تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا جائز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی طرف جانا، عیادت کرنا اگر وہ بیمار ہو جائے، یہ بھی جائز ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے گھر میں جاتے اور عیادت کرتے، یہودی کافر تھے اس میں کوئی شک نہیں، وہ ایسے لوگ تھے جو حربی نہیں تھے. نمبر تین ذمی. ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو مسلمان ملک میں رہتے ہوئے اسلامی قوانین کے اندر رہتا ہے اور جزیہ ادا کرتا ہے، جزیہ دیتا ہے. جزیہ ایک خاص رقم مال کی ہوتی ہے جو حاکم وقت مقرر کرتا ہے ان کافروں پہ جو اس کی زمین پر رہنا چاہیں، اور اس کے عوض میں وہ انہیں پروٹیکشن دیتا ہے، امن و امان کی صورت قائم ہوتی ہے سب کے لیے. ذمی کا بھی حال وہی مستأمن والا ہے، وہ سب کے لیے ہے، لیکن اس کے ساتھ تعلق رکھنا، اس کے ساتھ خرید و فروخت، بزنس کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں. اور چوتھے نمبر پہ ہے، کیا ہے؟ مستأمن، ذمی، معاہد. معاہد وہ کافر ہے جو ایک عہد اور کانٹریکٹ کے بنیاد پر مسلمان ملک میں داخل ہوتا ہے، اور یہ عہد اور کانٹریکٹ جو ہے وہ حاکم وقت یا اس کا نائب یا کوئی بھی گورنمنٹ کا بندہ اسے عطا کرتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ آتا ہے، اسے کہتے ہیں معاہد. اور معاہد جو ہے اس کا حکم بھی وہی ہے کہ خرید و فروخت میں، دنیا کی تجارت میں، کاروبار میں اس کے ساتھ ہم حصہ لے سکتے ہیں، اسے شریک کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی بنیاد ہے. جو کافروں کے ساتھ تعلق ہے وہ تین قسم کے ہیں، یاد رکھیں. نمبر ایک جو جائز ہے، جیسے ابھی میں بیان کیا ہے کہ خرید و فروخت ہے، ان کے ملک میں جاتے ہیں، وہ ہمارے ملک میں آتے ہیں، تجارت ہے، ہم ان کی گاڑیاں چلاتے ہیں، ابھی کوئی گھر دکھا ہے مسلمان کے جس میں کوئی کافر کی چیز نہ ہو، کوئی ایسا گھر ہے؟ تو یہ خرید و فروخت یا تعلق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان ہے، ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ جائز قرار دیا. دوسری بات جو حرام ہے لیکن کفر نہیں، دوسرا تعلق جو ہے وہ حرام ہے لیکن کفر نہیں، وہ کیسا تعلق؟ کہ کافروں کی مدد کی جائے مسلمانوں کے خلاف لیکن دنیا پانے کے لیے، دین ان کے باطل دین کی سربلندی کے لیے نہیں، صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، پوزیشن کے لیے ان کے ساتھ مدد کی جائے. اور اس کی دلیل میں صحیح بخاری مسلم کی روایت حضرت حاتم بن ابی بلتعہ مشہور بدری صحابی کی حدیث اور مشہور قصہ ہے، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تیاری کر رہے تھے اور اس بات کو چھپا دیا تاکہ انہیں علم نہ ہو اور اچانک حملہ کریں، حق بن ابی بلتعہ بدری مشہور صحابی ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا مشرکوں کے نام کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. ایک راز تھا، انہیں وہ راز لکھ کے بھیج دیا اور عورت کو دے دیا، عورت جا رہی تھی مکہ کی طرف، اور اس خط کو چھپا دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بات بیان کی کہ ایک عورت ہے جو اس سے کے خط لے کے جا رہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو حضرت مقداد رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھیج دیا، اس اور وہ عورت فلاں وقت فلاں جگہ پہ ہوگی، اپنے گمان کے مطابق فلاں جگہ پہ ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے وہ خط لے کے آؤ. چنانچہ دونوں چلے جاتے ہیں اور اس عورت کی تلاشی لیتے ہیں، پہلے تو وہ انکار کرتی ہے، پھر وہ خط وہ نکال لیتے ہیں بالوں کے اندروں کو نکال کے دیتی ہے. وہ خط لے کے آتے نبی کریم وسلم نبی کریم وسلم کے پاس خط لے کے آتے ہیں، اس خط میں لکھا تھا من حاطب بن ابی بلتعہ الى مشرکی قریش فلاں فلاں، جو مشرک تھے بڑے ان کے، کہ نبی کریم وسلم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، حالانکہ دیکھ مدد ہے کافروں کی، مدد نہیں ہے یا نہیں، مدد ہے، اعانت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کافر ہو گئے، بلکہ یہ سوال کیا ما حملك على ما فعلت يا حاطب، يا حاطب تو نے ایسا عمل کیوں کیا؟ دیکھیں نبی رحمت کی رحمت دیکھو، ایسا عمل کیوں کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کو بلند کرنے والا ہے، میرا ایمان ہے، مجھے کبھی شک بھی نہیں ہوا، لیکن میرے بچے، میری بیوی، میرے اہل و عیال وہاں مکہ میں ہیں، اور وہ کافر جو ہے ہمیشہ انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں ہمیشہ، تو میں نے یہ چاہا کہ میرا ان پر کوئی احسان ہو جائے اور میرے یہ بیوی بچے ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں، کیونکہ میں مکہ میں نہیں تھا، باہر سے آیا ہوں، مکہ میں میں نے سکونت اختیار کی، پھر ہجرت کا حکم میں ہجرت کر کے آیا ہوں، تو میں نے صرف اس لیے ایسا عمل کیا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ منافق ہے، اس کا سر کرم کر دینا چاہیے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں کیا پتہ ہے عمر کہ اللہ تعالیٰ نے بدر صحابہ کے دل میں جھانک کر دیکھا اور یہ فرمایا کہ جو کچھ کرنا جائز کرو، تمہیں میں نے معاف کر دیا. تو اس حد سے بخاری مسلم کی روایت سے یہ بات واضح ہے. اس وقت ممتحنہ بھی اسی موضوع پر نازل ہوئی ہے، جو ساتھی پڑھنا چاہیں کثیر بن کثیر سورت ممتحنہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری مسلم میں، کتاب التفسیر میں بھی آپ یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں. اس میں یہ واضح ہوا کہ کفر نہیں ہے لیکن حرام ہے. تیسرا جو تعلق ہے وہ ہے کفر اکبر، دار صاحب سے خارج کر دینے والا، اور وہ کافروں سے وہ تعلق ہے کہ کوئی کافروں کی مدد کرے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے اور کفر کا نام سربلند کرنے کے لیے. اگر اس نیت سے کوئی شخص ایسا عمل کرے تو وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ محکوم ہو، چاہے وہ عام شخص ہو، کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے اور اس عقیدہ بنیاد پر کافروں سے مدد کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے. اس کی دلیل میں سورۃ مائدہ کی آیت وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ، جو تم میں سے ان کی مدد کرے گا، انہیں دوست بنائے گا، وہ انہی میں سے ہے. تو اور اس پہ اکثر ساتھی غلطی کرتے ہیں، میں بات بار بار بیان کر رہا ہوں، اس کو مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے. آج کل آپ جانتے ہیں فتنہ تفجیر و تکفیر و تفجیر پھیلا ہوا ہے ہر جگہ پہ، ایسے مسائل کو سامنے لے کے آتے ہیں اور شیطان بھی خون میں دوڑتا ہے. علماء سو موجود ہیں, جوانوں کو غلط پتیاں پڑھا پڑھا کر ایسے جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں جہاں پر بےچارے واپس نہیں آ سکتے. وہ اور کافی جوان لڑکوں کو دیکھا ہے, ان سے بات بھی کی ہے, وہ بےچارے بیان کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بات غلط ہے. ان سے کوئی ساتھی توبہ بھی کر چکے ہیں الحمد للہ, اللہ کو ہدایت دی ہے الحمد للہ. لیکن یہ الولا والبراء کا یہ بنیاد ہے جو میں نے بیان کی ہے, اور یہ ایک خاص اصل ہے, انشاءاللہ بعد میں بیان کرے گی. کیا کر سکتے ہیں؟ تعلق قائم کر سکتے ہیں مسلمان بنانے کے لیے. کون سا تعلق؟ محبت نہیں, بغض ہر کافر سے ہے, یہ عبادت ہے. ہاں مسلمان بنانے کی محبت نہیں کر سکتے آپ, لیکن آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں.
رسب دو حدیثیں جو اس سلسلے میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کسی لونڈی کو آزاد کرنے کے سلسلے میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا ایک سوال کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے, اور اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. ایسا ہی ایک واقعہ اور ہے کہ ایک عورت نے دو میاں بیوی کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ رضائی بہن بھائی ہیں, اور اس عورت کی بھی تصدیق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے. کیا آپ اس وقت یہ بات بتا سکیں گے, سچے جواب دے سکیں گے, اس سوال کی اہمیت کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سوالوں کے ساتھ یہ بھی پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟
اس سوال کی بہت بڑی اہمیت ہے, اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ بات بیان ہوگی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں. کیسے مستوی ہم نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں. اکثر لوگ, اکثر مسلمان ہمارے معاشرے میں, ہماری امت میں ہم دیکھتے ہیں, آپ ان سے سوال کریں وہ کہتا اللہ ہر جگہ موجود ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب اپنی زندگی میں دے کے جا رہے ہیں تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور آج میری ایک ایسے شخص سے بات ہوئی جو 20 سال سے یہاں پہ رہتا ہے, اس کی عمر 70 سال, 60 سے اوپر 70 کے قریب ہے, جو بندی ہے. 2 گھنٹے اس شخص کے ساتھ میں بیٹھا, 2 گھنٹے کتابیں اٹھا اٹھا کے اسے دکھائی, ایک ایک حوالہ دکھایا, وحدت الوجود کہاں کہاں پر موجود ہے. اور جب یہ حدیث بیان کی وہ شخص کہتا ہے کہ حدیث کے تو یہ لفظ ہیں کہ آسمان کی طرف اشارہ کیا, یہ کہا کہ زمین پہ موجود نہیں ہے. یہ کتنی عجیب سی بات ہے, آسمان کی طرف اشارہ کرنا کافی نہیں ہے؟ وہ لونڈی سمجھ گئی, لیکن اللہ کی قسم آج کے علماء کی بات سمجھ نہیں آتی جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں. اور 2 گھنٹے کی تفصیلی بات کے بعد وہ شخص کہتا ہے جو چیز میں 30 سال نہیں سمجھ سکا وہ مجھے آپ 1 گھنٹے میں کیا سمجھائیں گے. تو اللہ یہ الفاظ تھے, جو بات میں 30 سال نہیں سمجھ سکا آپ مجھے 1 گھنٹے میں کیا سمجھائیں گے, اس کے چلے گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقائد موجود ہیں, اور ایسی احادیث حجت ہے, قیامت کے دن حجت قائم ہوگی کہ یہ سوال میں نے خود کیا تھا, نبی اسلام فرمائیں گے میں نے خود کیا تھا, اور ایک عام ان پڑھ لونڈی نے جواب دیا لیکن آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اللہ سنت و جماعت نے کہتے ہیں ہم سوال اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے. آپ سوال تو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اب آمنا سامنا ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا آپ نے کیوں کہا عرش پہ ہے؟ میں 10 آیات پڑھ کے سناؤں گا, الرحمن علی عرش استوا. آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ نحن اقرب من حبل الورید, یہ جواب ہے. الرحمن علی عرش استوا, کسی عالم نے اختلاف نہیں کیا اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے, کسی مفسر نے اختلاف نہیں کیا سوائے ان کے, یہ جو معتزلی ہیں اور جو جہمی ہیں, منکرین صفات ہیں. لیکن نحن اقرب من حبل الورید, کہ ہم قریب ہیں, شہرت کے زیادہ قریب ہیں. اس بات کو بطور دلیل بیان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, کیا آپ قرب کو نہیں جانتے؟ قرب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ کو؟ اس لیے یہ بہت اہم سوال ہے, بھائی نے پوچھا ہے, جزاک اللہ خیر. اور اس کی بات سے انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی. میت کا مطلب کیا ہے؟ لفظ مع جو ہے عربی کا, مع ساتھ جو ہے عربی زبان میں, ضروری ہے کہ ساتھ کا مطلب یہ اس طریقے سے ساتھ اکٹھے ہونا. عربی زبان میں مع کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ساتھ جو دوری جس میں دوری بھی ہو. مثال کے طور پر سرت والقمر, میں چلا چاند کے ساتھ. آپ راستے میں جہاں سفر کر رہے ہیں چاند آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے, تو کیا چاند آپ چاند اوپر چل رہے ہیں چاند آپ کے بالکل ساتھ ہے؟ اختلاف مقصد نہیں ہے. سرت والقمر, میں چلا چاند کے ساتھ, چاند اپنی آسمان پر ہے لیکن ہے بھی میرے ساتھ, روشنی کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ موجود ہے, ہر جگہ پہ موجود ہے, اپنے علم کے ساتھ, اپنی نصرت کے ساتھ, تأیید کے ساتھ, حفاظت کے ساتھ, اس طریقے سے.
جی ہاں, جزاکم اللہ. چونکہ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ جو کچھ بھی قرآن و حدیث سے بیان کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ حوالات بھی دے رہے ہیں کتابوں کے, کس کتاب میں کہاں غلط چیز کس طرح سے لکھی ہوئی ہے. اور میں نے جو سوال پوچھا تھا, میں اپنے ساتھیوں کے لیے, خواتین کے لیے بھی اور حضرات کے لیے بھی اس کی وضاحت کروں کہ یہ سوال کیوں پوچھا تھا میں نے. میں نے خود تفہیم القرآن میں پڑھا ہے مودودی صاحب کی, جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سورہ ملک کی جو آیت ہے کہ تم کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے وہ تم پر کوئی عذاب لے آئے یا زمین پھٹ جائے. وہاں اس کی تفسیر میں مولوی صاحب نے لکھا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے. اور اس کا جواب انہوں نے حوالہ دیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 کا, اینما تولو تما وجہ اللہ, کہ تم جدھر رخ کرو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے. جس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہ بھی وحدت الوجود کا عقیدہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر طرف ہر جگہ بذات خود فزیکلی موجود ہے. میں اس سلسلے میں رقص آپ سے یہ وضاحت یہ چاہ رہا ہوں یہ بیان کرنے کے بعد کہ کیا وحدت الوجود کا عقیدہ یہ بھی یہی ہے یا صرف ضروری ہے اس کے لیے یہ کہنا کہ وہ جانور میں بھی ہے انسان میں بھی ہے؟
نہیں, وہ وحدت الحلول اور چیز ہے, وحدت الوجود اور چیز ہے. یاد رکھیں, وحدت الوجود اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اور وحدت الحلول اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حل ہو چکے ہیں, یعنی ہر چیز اللہ ہے. ابن عربی نے جب وہ مشہور شعر پڑھا حالق, وہ یہ کہتا ہے وما الكلب والخنزير الا الهنا وما الله الا راهب في كنيسة العياذ بالله, کہ کتا اور خنزیر میں بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے. تو یہ وحدت الحلول ہے. اور ہم اس لیے ساتھیوں کو کہتے کہ وحدت الوجود کی جب بات آتی ہے ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے, لیکن اپنے صفات کے ساتھ. وہ کہتے ہیں اب یہ بات اپنے کہاں سے لے کے, یہ صفات کے ساتھ. ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میں عرش پہ ہوں, اور جتنی بھی آیات اب غور کریں ان آیات پہ, خاص طور پہ سورۃ الحدید آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ زمین سو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گئے, اور علم رکھتے ہیں جو کچھ آسمان سے اترتا ہے جو کچھ زمین سے اوپر جاتا ہے, علم رکھتے ہیں, اور بصیر بھی ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں جہاں پہ استواء عرش کی بات آتی ہے وہاں پر علم کی بات بھی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے علم کے ساتھ, ذات کے ساتھ نہیں. یہ ذات کا کہاں سے آیا؟ یہ ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں جوابی, جب ہم جواب دیتے ہیں مخالفین کو, ورنہ تو ایک کافی لگتا ہے عرش پہ مستوی ہے, کافی ہے یہ. جب وہ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جگہ موجود ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ سوال نہ کریں. ہم کہتے ہیں کیسے نہ کریں؟ اسی فضائل اعمال میں, فضائل ذکر میں باب 100 میں واضح الفاظ میں لکھا ہے, شیخ عبد الرحیم کے خدام میں سے ایک خادم تھا جو کئی روز استنجے کے لیے نہیں جاتا تھا, اسے ہر جگہ انوار نظر آتے تھے. میں نے یہ سوالات کیے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ تیرے بیچاروں کو کوئی روشنی نظر آئی ہوگی. میں نے کہا اچھا کون سی روشنی نظر آئی ہوگی؟ یار کوئی بھی روشنی ہو سکتی ہے. میں نے کہا کون سی روشنی ہے جو اسے استنجا کرنے سے منع کرتی ہے؟ مجھے بتائی یہ لائٹ ہے یا وہ لائٹ ہے, کون سی ایسی لائٹ ہے, کون سی ایسی روشنی ہے؟ کہتے ہیں کوئی مجھے اس سے کیا ہے. میں نے کہا آپ کو کس سے کیسے کیا ہے؟ وہ حسل وجود کے عقیدہ گھٹ گھٹ کے اس کتاب میں بھرا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں موجود نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی انوار اسے نظر آتے تھے. کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ اپنی نظر سے کریں. میں کہتے دیکھیں آپ حمام میں جاتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. استنجا کے لیے وہ جاتے, کون نہیں جاتا, سب جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو علم ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا اس شخص, وہ شخص استنجا کے لیے کیوں نہیں جاتا تھا؟ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ انوار علم کی انوار ہے تو استنجا وہاں پہ کر لیتے, اسے کیا حرج ہے وہاں پہ؟ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے اس جگہ پہ جہاں پر اسے انوار نظر آتے ہیں, ورنہ سنجے اسے کیا روکتے ہیں. اللہ کا علم, اللہ تعالیٰ کی حکمت, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر جگہ موجود ہے.
میں تیرے ساتھ, اس کا مطلب نہیں کہ وہ ذات کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے, وہ اپنے تمام جو وسائل ہیں اس کے ساتھ تو تمہارے ساتھ ہے.
جی ہاں, بلکہ اس آیت کا آپ اگر سباق دیکھیں اور سیاق دیکھیں, یہ فرشتوں کے بارے میں ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اس کے بعد میں کیا ہے؟ وَمَا يَلْفَظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. تو یہ آیت کا سباق سیاق دیکھیں, یہ فرشتوں کے بارے میں ہے, فرشتوں کے بیان کیا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں پھر بھی ہم اس پہ اختلاف نہیں کرتے, ہم یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قریب. دوسری آیت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. ان دونوں آیتوں کو آپ دیکھیں, اللہ تعالیٰ قریب ہیں. پہلی آیت میں اقرب من حبل الورید, کس چیز سے قریب ہیں؟ اپنی ذات سے قریب ہیں, یا اپنے علم سے, اپنی حکمت سے, اپنی حفاظت سے قریب ہیں, تأیید نصرت سے قریب ہیں, اس چیز سے قریب ہیں. دوسری آیت میں استجابت الدعاء سے قریب ہیں, یہ نہیں کہ ابھی آپ دعا مانگی جب اللہ تعالیٰ دعا کو سنتے ہیں تو اسی وقت پورے کرتے ہیں, بالکل قریب ہیں, یعنی کہ اپنے ذات کے ساتھ قریب ہیں.
جی, وقت کی کمی کے باعث میں خواتین سے معذرت چاہتا ہوں, دو سوال ایسے ہیں جو موضوع سے متعلق نہیں ہیں. البتہ ایک سوال یہ ہے جو امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب مناسب مشورہ دے سکیں گے, کہ جو لوگ بخاری کو صحیح کتاب نہیں مانتے ان کو کیسے سمجھایا جائے؟
صحیح بخاری مسلمانوں کا اتفاق ہے, چاہے حنفی ہیں, چاہے حنبلی ہیں, چاہے مالکی ہیں, چاہے شافعی ہیں, اہل حدیث ہیں, جتنے بھی گروہ موجود ہیں مسلمانوں کے, سب کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد معتبر ترین کتاب صحیح بخاری کی ہے. اور جو شخص اس کا انکار کرتا ہے تو میرا خیال سے سب سے پہلے کسی ڈاکٹر کے پاس اسے رجوع کرنا چاہیے, کیونکہ اس نے سب کو جھٹلا دیا, اپنے علماء کو بھی جھٹلاتا ہے وہ, کیونکہ اس کا ظاہر وہ یا تو وہ حنفی ہے یا حنفی ہے یا ان چاروں اماموں سے کوئی, یا اہل حدیث سے کوئی بھی ہے, تو اس کے جو امام ہیں وہ سب اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ صحیح بخاری سب سے معتبر ترین کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد. تو وہ شخص کیسے انکار کر سکتا ہے؟ جی میں ہم شیعہ کی بات نہیں کرتے, اس سوال میں شیعہ کا لفظ بھی نہیں ہے. اور ہماری امت میں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, میں ایسے حنفی کے ساتھ بیٹھا ہوں جو واقعی اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ایک شخص بزرگ تھا, مجھے بڑا تعجب ہوا, پتہ کون سی حدیث اچھی نہیں لگی. لوگ پتہ کہ عقل کو ترجیح دیتے ہیں, اور یہی اشعریت ہے, یہی اعتزال ہے, اور یہی جہمیت ہے جو میں بیان کروں گا, اور یہی شیعت ہے کہ عقل کو ترجیح دینا نقل پہ, قرآن اور سنت سے پہلے عقل کو پہلے تولنا, قرآن سنت کو پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. وہ شخص کہتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی شخص آگے سے گزرنا چاہتا ہے, کتنے بدبخت لوگ یہاں اسے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, بیچاروں کو روکتے ہیں, کوئی ادھر گر رہا ہے, یہ کیا بات ہے؟ یعنی کہ اور بیچارے نے صحیح تو کیا ہے, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے, اس نے نبی صاحب کے حکم ہے. میں نے کہا جی ہاں صحیح بخاری میں اس طریقے سے نہیں, جی ایسی حدیث ہماری عقل میں نہیں آتی. تو اللہ بندے آپ کے عقل میں کیا چیز نہیں آتی, یہ اسے روکتا کیوں ہے؟ تو میں نے کہا اسے کس نے کہا آگے سے گزرے, کتنی بڑی مسجد ہے, انتظار کریے پیچھے سے جائے. کہتے مجھے بھی اگر دھکا دیا تھا میں نیچے جا کے گرا تھا. میں کہا آپ کو یہ اگر غصہ ہے, آپ عمر دیکھیں اپنی ماشاء اللہ, تو آپ ذرا دیکھیں انتظار کریں, اگر آپ کو اس شخص پہ غصہ تو اس بیچارے سنت کے مطابق عمل کیا ہے, ناراض اسے ہونا چاہیے کہ آپ کیوں آگے زبر سے گھسنا چاہتے ہیں. کہتے نہیں یہ ہمارے عقل میں بات نہیں آتی, یہ حدیث ساتھی ایسے بس صحیح بخاری کی ہو یا کہیں کی بھی حدیث ہو, نعوذ باللہ سے لفظ سے کہیں کی بھی حدیث بھی ہو, ہم اس حدیث کو نہیں مانتے صرف اس بنیاد پر کہ بیچارے نے دھکا کھایا تھا, اسے تکلیف پہنچی.
وقت ختم ہونے کو ہے, میں معذرت کے ساتھ ہمارے فضل بھائی کی طرف یہ مائک بڑھاتا ہوں جو جن کا ایک سوال ہے باقی, اور انشاءاللہ یہ آخری سوال ہے.
وضو کا جو طریقہ ہے, وضو کرنے کے بعد جو ہے
مثال کے طور پہ سانس پہنے ہوئے وہ آخری مرحلہ اردو پانی کے لیے پیر دھونے کا تھا, ایک پیر دھونے کے بعد کے سانس چڑھا کے دوسرے پیر کا سانس نکال کے کہا ہے. کسی نے کہا کہ چھٹی مسئلہ ہے کہ پانی کے آدھا تھوکنا نہیں چاہیے مکمل اردو ہونے
کا. سوکس پہ جو مسح کرنا ہے پہلے تو یہ اچھی طرح جان لیں, اکثر ساتھی غلطی کرتے ہیں. پاؤں جو ہے اس کی دو کیفیت ہے, یا تو کھلا ہے یا یہ سوکس سے کور یا کسی چیز سے کور ہے. اگر آپ نے پہلے وضو کر لیا صبح صبح اور آپ نے سوکس پہن لیے تو آپ کے لیے جائز ہے, اگر آپ مقیم ہیں تو آپ 24 گھنٹے سے مسح کر سکتے ہیں, یوم ولیلہ, ایک دن اور ایک رات. اگر آپ مسافر ہیں 3 دن اور 3 راتیں آپ اسے مسح کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ابھی جرابیں پہنی ہوئی آپ نے اور آپ نے وضو کرنا ہے, وضو پہلے آپ کا ہے, کیا جراب اتار کے وضو پورا کریں گے؟